如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ أَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور معزز خواتین سورت آل عمران کے 16 رکوع میں غزوہ احد کے حوالے سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کوتاہی کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ غزوہ جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک شاندار فتح عطا فرما رہا تھا اس کوتاہی کی وجہ سے وہ تبدیل ہو گئی شکست میں. آغاز مسلمانوں کی اسی کوتاہی کے بیان سے آج ہو رہا ہے. فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت 7 میں فرمایا کہ ان تنصر اللہ ينصركم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا. تو اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. استحسونہم بِإذنِ جبکہ تم کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ جب تم خود ڈھیلے پڑے. وتنازعتم فی الامر اور تم نے معاملے میں جھگڑا کیا, تم نے حکم میں جھگڑا کیا. درے پر جو مامور تھے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلسل کہتے رہے کہ ہم نے درہ خالی نہیں کرنا, چاہے فتح ہو یا نہ ہو ہمیں جب تک اللہ کے رسول نہیں بلائیں گے ہم درے پر موجود رہیں گے. لیکن 35 ساتھیوں نے ان سے بحث کی کہ نہیں اب تو فتح ہو چکی ہے, لڑائی ختم ہو چکی ہے اور ہمیں بھی کافروں کا تعاقب کر کے ان کو زیادہ جان نقصان پہنچانا چاہیے. تو فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ تم نے حکم میں امیر کے حکم میں تم نے جھگڑا کیا. وَعَصَيْتُمْ اور تم نے امیر کے حکم کی نافرمانی کی. مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو وہ کچھ دکھایا جو تم پسند کرتے تھے. یہاں پر ایک سوء ظن صحابہ اکرام کے بارے میں بعض تفاسیر سے محسوس ہوتا ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے. بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ مال غنیمت کی محبت کی وجہ سے درہ خالی کیا, اس لیے کہ جو مال غنیمت لوٹ لے گا وہ اسی کا ہے, تو سوچا کیوں نہ ہم بھی جا کر مال غنیمت کے لوٹنے میں حصہ لیں. لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے, اس لیے کہ مال غنیمت کے بارے میں تو ہدایت سورہ انفال میں غزوہ بدر کے فوراً بعد آ گئی تھی کہ مال غنیمت دور جہلیت میں ہوتا تھا کہ جو لوٹے گا جو اٹھائے گا اسی کا ہے. لیکن سورہ انفال میں تو یہ حکم آ گیا کہ جو بھی مال غنیمت ملے اسے لا کر اللہ کے رسول کے پاس جمع کرا دو, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پانچواں حصہ رکھیں گے بیت المال کے لیے, اور بقیہ جو چار حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں تقسیم کریں گے سب میں برابر برابر, اور جو مجاہد اپنے ساتھ سواری لے کر آیا ہے اس کو سواری کا حصہ بھی دیا جائے گا. تو لہٰذا ہرگز یہاں پر کوئی مال غنیمت کی محبت نہیں تھی, بلکہ کس چیز کی محبت تھی؟ دنیاوی فتح کی, جس کا ذکر سورہ صف میں آیا کہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ایک دوسری فتح جسے تم بہت پسند کرتے ہو اور وہ ہے اللہ کی مدد اور قریبی فتح. ایک تو ہے کامیابی آخرت کی, اللہ تعالیٰ کو تو وہ زیادہ پسند ہے, لیکن تمہیں پسند ہے دنیا کی فتح. نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ کی مدد آئے قریبی فتح حاصل ہو. وبشر المؤمنین، اے نبی مومنوں کو اس کی بھی بشارت دیجیے. تو فرمایا من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی کہ جس کو تم بہت پسند کرتے تھے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا کو پسند کرتے تھے، دنیا کی فتح کو پسند کر رہے تھے. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت کی فتح کے طلبگار تھے. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، یعنی پہلے تم ان پر غالب تھے، تم ان پر بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، اب اللہ نے ان کو تم پر غالب کر دیا. خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 200 سواروں کا لشکر رسالہ لے کر پہاڑی درے پر حملہ آور ہوئے، 15 صحابہ جو وہاں پر رہ گئے تھے ان کو شہید کر دیا اور پیچھے سے آ کے حملہ کیا، اور اس کے بعد جو قریش کا لشکر بھاگ رہا تھا وہ بھی پلٹ کر واپس آ گیا، اور یوں مسلمانوں کے اوپر ایک شدید آزمائش آئی. فرمایا ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان سے، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے. ولقد عفا عنکم، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا، جن ساتھیوں سے یہ کوتاہی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی نیت میں کوئی اللہ یا اس کے رسول کے حوالے سے کوئی سوء ظن نہیں تھا، کوئی بغاوت کا پہلو نہیں تھا، نیت ان کی نیک تھی، لیکن نیک نیتی سے بھی خطا ہو جاتی ہے. اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تو مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. اس تسعدون، جب کہ تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، ایک دم جب قریش کی الغار ہوئی ہے تو گھبراہٹ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا. ولا تلبون علی احد، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا. والرسول یدعوکم فی اخراکم، جبکہ رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار پکار کر واپس بلا رہے تھے. فاصابکم غمم بغم، تو پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا. ابھی اطلاع ملی کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، پھر اطلاع ملی کہ بوسہ بن عمیر شہید ہو گئے، پھر اطلاع ملی کہ فلاں صحابی شہید ہو گئے، تو یکے بعد دیگرے صحابہ اکرام کی شہادت کی خبریں ان کو ملتی رہیں. پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا. کیوں؟ لیکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے. ولا ما اصابکم، اور نہ اس پہ غم کرو جو تمہیں پہنچے. جب بہت زیادہ انسان کو رنج دیکھنے پڑے تو پھر انسان رنج کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ زیادہ تاثر نہیں لیتا صدمات کا. غالب کا ایک شعر اس کیفیت کو بہت عمدہ واضح کرتا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسا ہو گئی. تو جتنی زیادہ مشکلیں ہوتی ہیں پھر آدمی غموں کا عادی ہو جاتا ہے. تو فرمایا اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور نہ ہی تم غم کرو اس پر جو تم پر تکلیف آ رہی ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اس پوری صورتحال میں تم کیا کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر تھا. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، اور پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر ڈھانپ دیا ایک امن دینے والی اونگ کو. یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ساتھیوں کے لیے، صحابہ کے لیے رحمت آئی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ تلواریں ہمارے ہاتھ سے گر رہی تھی، ایک ایسی ہمیں اونگ آئی. اور یہ جو تھوڑی سی بعض اوقات تھکن کے دوران اونگ ہوتی ہے، اس سے انسان دوبارہ فریش ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عین میدان جنگ میں تھوڑی دیر کے لیے اونگ تاری کی، جس سے کہ صحابہ اکرام دوبارہ فریش ہو گئے. آپ کو اگر کسی وقت مسلسل کوئی محنت کرنی ہو، سونے کا ٹائم نہ ملے، درمیان سے تھوڑا سا سلاٹ ہو صرف 5 منٹ کا، اگر آپ اس میں بھی تھوڑی دیر آرام کر لیں اور پھر آپ اٹھ جائیں تو آپ دوبارہ فریش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے مسلمانوں کو ایک تازہ دم کرنے کے لیے امن والی اونگ دی. یخشا طائفتم منکم، وہ اونگ جو کہ تم میں سے ایک جماعت کے اوپر چھا رہی تھی. وطائفتن قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ جو جن کو اپنی جانوں کی فکر لگی ہوئی تھی. یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ناحق قسم کے گمان کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ، جاہلیت والے گمان، یہ گمان ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم حق پر ہیں کہ نہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں شکست کیوں ہو گئی، اور یہ فتح شکست میں کیوں بدل گئی، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے. یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا بھی کچھ معاملات میں اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہماری بات مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ جب مدینہ واپس گئے تو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کھلے میدان میں نہیں ہو سکتا، ہمیں مدینے میں محصور رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، تو ہماری بات کیوں نہیں مانیں گے؟ آخر کو ہماری بھی بات چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ کیا ساری باتیں بس جو نبی کہیں گے وہی ہوگا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ اصل میں ہے انا کہ ہم نے کسی کی اطاعت نہیں کرنی، ہم نے کسی کے احکامات کے سامنے سر نہیں جھکانا، بلکہ ہماری بھی رائے ہونی چاہیے، کچھ ہماری بھی سے ہونی چاہیے، کچھ ہماری بھی مرضی چلنی چاہیے. قل، اے نبی انہیں ساتھ ساتھ بتا دیجئے، ان الامر کلہ للہ، کہ بے شک معاملہ کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اصل میں وہ چھپا رہے ہیں جو کچھ کے ان کے جی میں ہے اور وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے. یقولون، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیئن، اگر معاملات میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہونا، ہم اس طرح سے نہ مارے جاتے، ہمارے 70 ساتھی اس طرح سے یوں مارے نہ جاتے. کل، اے نبی ان سے کہیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو یقیناً وہ لوگ کہ جن کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا، جن کے لیے شہادت لکھ دی گئی تھی اللہ نے اس احد کے میدان میں، وہ یقیناً اپنی قتل گاہ پر پہنچ جاتے، الی مضاجعہم، اپنے مقتل، اپنی قتل گاہ پر وہ لازماً پہنچتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص کا کے بارے میں طے ہے کہ اس کی موت کس وقت آنی ہے، کس جگہ آنی ہے. وَلَيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے حالات کے ذریعے سے جانچ لے جو کچھ کے تمہارے سینوں میں ہے. اگر کسی کے سینے میں واقعتاً کوئی خبث ہے تو مشکل حالات میں اس کا خبث باطن ظاہر ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے میں ایمان ہے وہ مشکل حالات میں بھی ڈٹا رہتا ہے اور اپنی ایمانی کیفیات سے دوسروں کو بھی حوصلہ دیتا ہے. تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے جو کچھ کے تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کر دے جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے، یعنی چھانٹ کے نکال لے کہ تمہارے دلوں میں اصل میں کیا باتیں پوشیدہ ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تو خود واقف ہے ان تمام رازوں سے جو سینوں میں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لوگوں کے سامنے بھی باتیں ظاہر ہو جائیں، اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے کس کے سینے میں کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے. اس قسم کے واقعات سے لوگوں کے سامنے بھی ہر انسان کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ برے وقت میں ڈٹا رہنے والا ہے، اور یا یہ ہے کہ برے وقت میں دوسروں کو بھی مایوس کرنے والا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو کہ پیٹھ دکھا کر بھاگے تم میں سے اس روز جس روز کے دو جماعتیں ٹکرائیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک ان کو شیطان نے ہلا دیا ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. یہ گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پر بزدلی طاری ہوتی ہے. تو فرمایا کہ کچھ سابقہ ایسی غلطیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے شیطان ان کے قدم ڈگمگانے میں، انہیں ہلانے میں کامیاب ہو گیا. بلقد اف اللہ عنہم، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی معاف کر دیا. بعض ساتھی گھبراہٹ میں بھاگ کے مدینہ پہنچ گئے، تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو بھی معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانہم، اور جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض، جبکہ وہ زمین میں نکلے کسی سفر پر، کسی مہم پر، او کانوا غزا، یا یہ ہے کہ وہ کسی غزبے کے لیے، کسی لڑائی کے لیے، کسی جہاد کے لیے نکلے، لو کانوا عندنا، کہ اگر وہ بھی ہمارے پاس ہوتے. یہ منافقین کا قول ہے کہ جیسے ہم 300 واپس آ گئے تھے، ہم نے مقابلے میں حصہ نہیں لیا تو دیکھو ہماری جانیں بچ گئیں، تو اگر وہ بھی ہمارے ساتھ واپس آ جاتے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ وہ مارے جاتے اور نہ ہی وہ قتل ہوتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، وہ اس قسم کی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ حسرت پیدا کر دے ان کے دلوں میں. یا دوسرا ترجمہ ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں سے اللہ قیامت کے دن ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرے گا کہ ہم نے کیسی مایوسی پھیلانے والی باتیں کیں، کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوا اور ہم عذاب کے مستحق ہوئے. اللہ یحیی و یمیت, اب اللہ کا جواب ہے, اللہ تبارک و تعالی ہی زندہ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی اس کو دیکھنے والا ہے. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ, اور سن لو اگر تم اللہ تعالی کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ, او متتم, یا اللہ کی راہ میں نکل کر تمہیں طبعی موت آ جائے, لمغفرتم من اللہ ورحمتم, تو جو اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی اور رحمت ملے گی, خیر مما یجمعون, وہ بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو دنیا دار گھروں میں بیٹھ کے جمع کر رہے ہیں. منافقین گھروں پر بیٹھ کر جو مال و دولت جمع کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں وہ شہید ہونا اللہ کی راہ میں زیادہ بہتر ہے. اس شہادت سے جو اللہ رحمت دے گا اور مغفرت دے گا وہ بہتر ہے اس دنیوی مال و اسباب سے جو بزدل گھروں میں بیٹھ کے جمع کرتے رہتے ہیں. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ, اور اگر تم طبعی موت مارے جاؤ, گھر پر تمہیں موت آ جائے, اور قُتِلْتُمْ, یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر تم قتل کر دیے جاؤ, لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, دونوں صورتوں میں تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. جو لوگ میدان جنگ سے بھاگ کر 300 آدمی گھر چلے گئے, کیا وہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ ان کو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مرنا تو انہوں نے بھی ہے, تو وہ بھی اللہ کے پاس جائیں گے, اور جو شہید ہو گئے 70 ساتھی وہ بھی اللہ کے پاس جائیں گے. لیکن قیامت کے دن جو شہداء ہیں وہ اپنی اس شہادت کا کتنا اعلیٰ انعام پائیں گے, اور طبعی موت مرنے والے, گھروں پر بیٹھ رہنے والے اپنے بزدلی اپنے منافقت کی کیسی سزا پائیں گے. اب اس کے بعد بڑی اہم آیت آ رہی ہے, کسی بھی جماعت کے امیر کے لیے کہ اس کا طرز عمل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کی مثال دی گئی, جو کہ اللہ کے رسول بھی تھے اور اس وقت پورے مسلمانوں کی جماعت کے امیر بھی تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, اگر آپ مزاج کے تیز ہوتے, غلیظ القلب اور دل کے بھی سخت ہوتے, لَنْ فَظُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ ساتھی آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. کوئی کارواں سے چھوٹا, کوئی بدگما حرم سے, کہ میر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی, تو اگر میر کارواں کا مزاج سخت ہو, اس کا دل سخت ہو, تو وہ ساتھیوں کو جمع نہیں رکھ سکتا. تو اے اللہ کے رسول, آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ اس کی رحمت سے بہت نرم مزاج ہیں. اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے, مزاج کے تیز ہوتے, دل کے سخت ہوتے, تو یہ ساتھی آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. فاف عنہم, آپ انہیں معاف کیجیے, بہت بڑی غلطی ان سے ہوئی ہے. 35 ساتھیوں کی اس غلطی سے 70 ساتھی شہید ہو گئے, فتح شکست میں بدل گئی, لیکن کوئی بات نہیں, نیک نیتی تھی, کوئی نیت میں ان کے جو ہے وہ خرابی نہیں تھی, آپ انہیں معاف کیجیے. واستغفر لہم, اور آپ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیے. وشاورہم فی الامر, اور ان سے معاملات میں مشورہ کر کے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیجیے. فائزہ عزم تھا, لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں, یہ الفاظ بہت اہم ہیں, فائزہ عزم تھا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ بہت اہم الفاظ ہیں, فائزہ عزم تھا. یہ نہیں کہا فائزہ عزم تم, جبکہ تم سب مل کے فیصلہ کرو. فرمایا جب اے نبی آپ فیصلہ کریں. یہاں پہ نقطہ کیا ہے, یہ جو ہماری جمہوری سوچ ہے اس کی بڑی زوردار نفی ہے. نقطہ یہ ہے کہ مشورہ ضرور کیجیے, لیکن مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ امیر نے کرنا ہے. امیر اپنے ساتھیوں کی اکثریت کی رائے کو قبول کرنے کا پابند نہیں ہے. امیر بندوں کو تولے گا, گنے گا نہیں. ممکن ہے کہ 10 نوجوان ساتھی ایک رائے دیں اور 2 تجربے کار ساتھی کچھ اور رائے دیں, تو امیر کی نگاہ میں ممکن ہے کہ ان 2 تجربے کار ساتھیوں کی رائے زیادہ اہم ہو. تو جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. اسلام کے نظام مشاورت میں یہ اکثریت, یہ کوئی معیار نہیں ہے. امیر مشورہ کرے گا, اور مشورہ کرنے کے بعد پھر وہ خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے کس رائے کو زیادہ اہمیت دینی ہے. ہمارا صرف کام یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ امیر کو مشورہ دیں, اور پھر امیر کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحیح فیصلے پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو فیصلہ امیر کر دے, چاہے وہ ہماری رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس فیصلے کو اون کر کے اس فیصلے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. یہ ہے اسلامی ڈسپلن. تو فرمایا ان سے معاملات میں مشورہ کیجیے، فائزہ عزمتا، جب آپ فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں پر، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. بہت اہم آیت آ رہی ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وان یخذلکم، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ تو فیصلہ کن چیز اللہ کی مدد ہے، فیصلہ کن چیز ہماری تیاریاں، ہمارے اسباب نہیں ہیں. اسباب جمع کرنے ہیں، سنت ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، نہ اپنے اسباب کی کمی سے مایوس ہونا ہے، اور نہ ہی دشمن کے اسباب کی زیادتی سے کوئی مرعوب ہونا ہے. اس لیے کہ فیصلہ اسباب کی بنیاد پر نہیں، فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی بنیاد پر ہوگا. اور ایسے کئی مارکے ہیں جو تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور حالیہ مارکہ میں نے مثال دی تھی کہ طالبان افغانستان کا ہے، ایک طرف بالکل نہتے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، دوسری طرف نیٹو کے 48 ممالک، اور اس کے بعد اکثر و بیشتر ساری حکومتیں، وہ سب کے سب انہی کے ساتھ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی شاندار عزت دی ہے. تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کریں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، منافقین نے اللہ کے رسول پر بہتان لگایا کہ یہ اللہ کے رسول کے اپنے کچھ عزائم ہیں، اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہمارے ساتھیوں کو مروا رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی، اس جو بھی بہتان تھا اس کی نفی کر دی. وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بات کو چھپائے، جو کچھ نبی کے دل میں ہوتا ہے وہی نبی کا ظاہر ہوتا ہے. ومن یغلل، اور جو کوئی بھی کسی بات کو چھپائے گا، یا تب ما غلّہ یوم القیامہ، تو جو کچھ اسے چھپایا ہے وہ اس کو قیامت کے دن لے آئے گا. ثم توفى كل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. افمن اتبع رضوان اللہ، تو بھلا وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، کم ام باء بسخط من اللہ، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی نافرمانیوں، اپنی بغاوت، اپنے فسق و فجور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ کمایا؟ وما واہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. ہم درجات عند اللہ، اور ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں، نیک لوگوں کے بھی درجے ہیں، جنت کے بھی کئی درجے ہوں گے، اور جہنم کے بھی کئی درجے ہیں. سب سے نچلے گھڑے میں بد نصیب منافقین ہوں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے تو مومنوں پر بڑا احسان کیا. اس باث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اللہ نے ایک رسول بھیجے انہی میں سے. وہ رسول کرتے کیا ہیں؟ ان رسول کے چار وظائف ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت، آخرت کی فکر ڈالتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں احکامات سکھاتے ہیں. وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں دانائی، احکامات کی غرض و غایت بتاتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یہ مضمون تیسری مرتبہ آ رہا ہے، سورۃ البقرہ آیت 129، سورہ بقرہ آیت 151، اور اب تیسری بار سورہ آل عمران آیت 164. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا، ہمگیر انقلاب جس نے ہر چیز کو بدل دیا، اور صرف ایک لائف اسپین، صرف 21 برس میں آپ نے برپا کیا. لیکن اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے جو جماعت آپ نے تیار کی، جن کی قربانیوں سے وہ انقلاب آیا، وہ جماعت کیسے تیار کی؟ قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کو متوجہ کیا، اسی قرآن کو ان کے اندر اتار اتار کے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا، اس قرآن کے ذریعے انہیں احکامات اور حکمت سکھائی، اور پھر وہ سرفروشوں کی جماعت تیار ہوئی کہ جس نے لازوال اور بے مثال قربانیاں دے کر باطل کو شکست سے دوچار کیا اور حق کو غالب کیا، وہ کیفیت پیدا ہوئی وجاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آج بھی اگر تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا، اس کے لیے پہلے یہ کام کرنا ہوگا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کرنا، قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت اور تزکیہ کرنا، اور قرآن کے احکامات پر پہلے وہ خود عمل کریں گے اور خود ایک باعمل شخصیت اور کردار کا نقشہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد ان کی قربانیوں سے انشاءاللہ دین غالب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی خدمت کے ذریعے سے عظیم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔